الله وبركاته. اسلامک جوڑن سمر ہائل سعودی عرب کی بے مثال پیشکش واقعات کربلا. خطیب و مقرر سید معراج ربانی. پوسٹ باکس نمبر 2843. ٹیلی فون نمبر 5334748. فیکس نمبر 5432211. شکریہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں خلقت وجود سے نوازا. اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما بن کر کے تشریف لائے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے ایمان والو، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں علم نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے. اور اے لوگوں، ہم تمہیں آزمائیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک دے کر کے، مالوں کے اندر کمی کر کے اور جانوں کے اندر کمی کر کے، پھلوں کے اندر کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آزمائشوں میں پورے اتر کر کے صبر کریں گے. خوشخبری اور بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں. وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں: انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح راستے پر. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 سے لے کر کے 157. دوسرے مقام پہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے لوگو, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ تصور کرو, بلکہ وہ زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس روزیاں پا رہے ہیں, روزیاں کھا رہے ہیں. حضرات گرامی قدر, بزرگان دین, نوجوان دوستوں اور بھائیوں, آج محرم الحرام کی 3 تاریخ ہے. سن 1418 ہجری ہے. گویا آج 15ویں صدی کے 18ویں سال کا 3rd دن ہے. لہذا اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں, میں اس نئے سال کی آمد پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیۂ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک یہ سال ہم سب مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی اور اسلام کا سال بنائے. آمین یا رب العالمین. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو دعا پڑھی ہے, اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام, ربي وربك الله, یہ وہ دعا ہے جسے مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے چاند کے طلوع ہونے کے اوپر پڑھا کرتے تھے. ہر مہینے کا چاند جب طلوع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے اوپر اس چاند کو امن و سلامتی والا چاند بنا دے, اس چاند کو ایمان اور اسلام کا چاند بنا دے, اور اے چاند میرا اور تیرا رب دونوں کا ایک ہے اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک. لہذا 2 دن قبل جو چاند طلوع ہوا ہمارے اوپر, دراصل اس سے صرف ایک نیا مہینہ ہی نہیں شروع ہوتا ہے بلکہ نیا اسلامی اور ہجری سال بھی شروع اسی مہینے سے ہوتا ہے. لہذا ہمیں اللہ وحدہ لا شریک سے اس نئے سال کی شروعات میں, جو اسلام اور مسلمانوں کا سال ہے, اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس سال کو نوع انسانی کے حق میں عام طور پر اور خاص طور پر مسلمانان عالم اسلام کے لیے اپنی رحمت سے امن و سلامتی کا سال بنا. الہ العالمین اس سال میں ہمارے ایمان اور عقیدے میں حقیقی رنگ عطا فرما. ہم میں جو بے نمازی ہیں الہ العالمین ہمیں اس سال میں نمازی بنا دے. ہم میں جو بے ایمان ہیں الہ العالمین ہمیں اس نئے سال کی ابتدا سے اس کے درمیان اس سال کو ہمیں ایمان بنانے والا بنا دے مولا. آمین یا رب العالمین. حضرات گرامی قدر, معزز دوستوں اور بھائیوں, محرم الحرام کے مہینے کو ہم نے ایک مخصوص مکتب فکر, ایک مخصوص گروہ, ایک مخصوص جماعت سے متاثر ہو کر بلا وجہ, بلا سبب, نامناسب طور پر رنج و غم, حزن و علم کا مہینہ سمجھا ہوا. حالانکہ کسی بھی اعتبار سے یہ ماہ محرم جو ہمارے اوپر آیا ہوا ہے ہمارے لیے رنج و غم کا مہینہ نہیں ہے, بلکہ دینی لحاظ سے یہ مہینہ خوشی و مسرت کا مہینہ. لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہم نے ایک مخصوص جماعت سے متاثر ہو کر جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں, ہم نے ماہ محرم کو غم و علم کا, رنج و غم کا مہینہ سمجھا ہوا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یوم عاشورہ, 10ویں محرم الحرام کی جو اہمیت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے, اس میں دینی نقطہ نظر
اور عقائد کے لحاظ سے نہایت ہی عظمت کا پہلو موجود ہے. خاص طور سے یہ محرم الحرام جو اشہر حرم کا مہینہ کہلاتا ہے, چار مہینے اشہر حرم وہ مہینے کہلاتے ہیں جو حرمت والے مہینے, جن میں جنگ کرنا, لڑائی کرنا, دہائی کرنا, فوجی کرنا حرام, لڑائی اور جنگ ان چار مہینوں میں خصوصی طور پر حرام. ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب کا مہینہ یہ اشہر حرم کے مہینے کہلاتے ہیں. اس لحاظ سے بھی یہ مہینہ نہایت ہی مقدس اور عظمتوں والا مہینہ ہے. اور دوسرے لحاظ سے یہ کہ اس کے اندر یوم عاشورہ ہے, محرم کی دسویں تاریخ ہے, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن روزہ رکھا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جو روزہ رکھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اہمیت جو احادیث میں بیان فرمائی کہ روزوں میں رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ, سب سے افضل ترین روزہ اگر ہے تو عاشورے کا روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت بیان کی. تو یہ فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسویں محرم کی بیان کی, اس کی کوئی بنیاد اور اس کا کوئی تعلق موجودہ دور کے ڈھونگ ڈھتوروں, نوحوں اور ماتموں, سینہ کوبیوں اور تازیوں اور جھنڈوں اور عالموں سے قطع نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ یہ حادثہ کربلا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آدھی صدی کے بعد رونما ہوا, 50 سے زائد سال پہلے یہ حادثہ کربلا رونما ہوا, لہذا دینی لحاظ سے اس حادثے کا دسویں محرم سے کوئی تعلق نہیں, یوم عاشورہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. دوستو اور بھائیو, میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے واقعہ کربلا کے اہم اہم گوشوں کو بے نقاب کروں اور مختصر طور پر آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے کچھ اہم اہم گوشے میں رکھوں. تاریخ کربلا کی حقیقی شکل و صورت جس پر ظالموں نے کالک لگا دی ہوئی ہے, اس کے ساتھ اور شفاف آئینے کو ظالموں نے جھوٹ اور دغا اور فریب سے دھدلا کر دیا ہے, میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس آئینے کو آپ کے سامنے صاف کر کے صحیح ڈھنگ سے پیش کروں اور وہ تمام حقائق جن کے اوپر دشمنان اسلام نے پردہ ڈالا ہوا ہے, میں ان تمام حقائق کو آپ کے سامنے قرآن و سنت اور صحیح تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں. آج تقریباً عالم اسلام میں نصف سے زائد, آدھی سے زائد لوگ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں, جاہل مسلمان ایسے ہیں جو اس حقیقت سے لاعلم ہیں. بالخصوص ہمارے ہندو پاک کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر ایسے مسلمان موجود ہیں جنہیں دین اسلام سے قطعاً اس کے علم حاصل کرنے سے کوئی رغبت نہیں, اور وہی لوگ اس تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. وہی لوگ اسلام کے حقیقی روح اور ایمان کی حقیقی جان سے وہ لوگ محروم ہیں, انہیں علم نہیں ہے کہ اسلام اور ایمان کس کو کہا جاتا ہے. اللہ کی پناہ, برے صغیر کے اندر ہمارے برے علماء, اللہ انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے, برے مولوی جو اپنے پیٹ کے لیے ان مسلمانوں کا بیڑا انہوں نے غرق کیا ہوا ہے. محرم آتے ہی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بقرعید کے بعد ہی تھے, یہ پیر دھرم اللہ نے ان کی ٹولیاں پاک و ہند کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر شہروں میں سیٹ ہونا شروع ہوتی, باقاعدہ جوڑ توڑ ہوتی ہے, اخبارات کے اندر اعلانات آتے ہیں, ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے, اخبارات کے اندر, روز ناموں کے اندر اعلانات آتے ہیں کہ اگر آپ کو پرزور بیانات کروانے ہیں, محرم کی 10 راتوں کو نورانی بنانا ہے, تو 10 پر نور نورانی راتوں کو آباد کرنا ہے تو ہم سے سمپرک کریں, ہم سے کنٹیکٹ کریں, ہم سے رابطہ قائم کریں, ہم آپ کو ایسے ایسے علماء دیں گے جو ان راتوں کو پرنور بنا دیں گے. باقاعدہ ہینڈلز تقسیم ہوتے ہیں اور رات رات بھر یہ ملا نے گلے پھاڑ پھاڑ کے جھاگ اگلتے ہیں اور جھوٹ تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولے جاتے ہیں ان تقریروں کے اندر. اور رازدیشیوں اور دشمنان اسلام کی لکھی ہوئی تحریروں کو عوام میں ان برے علماء کے ذریعے عام کیا جاتا ہے, اسے زہر کی طرح پھیلایا جاتا ہے, اور لیبل کیا لگایا جاتا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. گویا اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے رافضی اور شیعہ تقریر کرتا ہے, دشمنان اسلام بولتا ہے. تقریر اس کی شکل و صورت تو اہل سنت والجماعت جیسی ہوتی ہے, اور اسٹیج اہل سنت والجماعت کا ہوتا ہے, اس کے نام سے منسوب ہوتا ہے, لیکن بولنے والا بہاتن رافضی اور شیعہ ہوتا ہے, اس کا ایجنٹ ہوتا ہے, چاہے یہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر, المہم جان بوجھ کر کے یا بغیر جانے انجانے طور پر جہالت کی وجہ سے یہ شیعوں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں ان دنوں میں بالخصوص. اور یہ شیعہ انہیں سنیوں کے ممبروں پر اور سنیوں کے اسٹیجوں پر نچا رہا ہوا ہوتا ہے, اور اپنی باتیں ان کی زبان سے کہلوا رہا ہوتا ہے. رات ہو یا دن ہو, محلوں میں, گلیوں میں, کوچوں میں, چوکوں میں, بازاروں میں, چوراہوں میں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا نام لے کر ان نصوص قدسیہ کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں جن کا وجود اگر اس کائنات کے اندر نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی شخص سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور رب کعبہ کی توحید کا ماننے والا, قرآن کو تسلیم کرنے والا, امام کائنات کی تعلیمات کو اپنانے والا نہ ہوتا. اگر یہ نفوس قدسیہ اس کائنات میں نہ ہوتے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غرض بڑے بڑے اجلے صحابہ کو باقاعدہ ان منبروں سے یہ رافضی شیعہ گالیاں دیتے ہیں. حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا نام لے کر ان لوگوں پر تان و تشنیع کے تیر چھوڑے جاتے ہیں جن کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا اس واقعے کے ساتھ یعنی حادثہ کربلا کا جو واقعہ رونما ہوا دور و نزدیک کا بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ اس واقعے کربلا کے رونما ہونے سے پہلے, برسوں پہلے, 10 سال پہلے, 20 برس پہلے, بلکہ 30 برس پیش کر, 40 برس پیش کر, 50 سال پہلے اس دار فانی سے بیچارے کوچ کر گئے تھے. ان کا کوئی تعلق اس حادثے کربلا سے نہیں ہے. اور اگر واقعے کربلا کے کا ذکر کرتے ہوئے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا جنہوں نے حسین کی شہادت میں حصہ لیا, جنہوں نے حسین کو کوفہ بلا کر دھوکہ دیا, جنہوں نے حسین کے بڑے بھائی حسن کو دغا دیا, جنہوں نے حسین کو کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا, اگر ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا تو بات سمجھی جا سکتی تھی. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے تو کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے, اور اگر لیا بھی جاتا ہے تو برسبیل تذکرہ لیا جاتا ہے, لیکن سب سے پہلے نشانہ اور سب سے پہلے مشق ستم حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا جاتا ہے, پھر فاروق اعظم کو, پھر حضرت عثمان ذو النورین کو, پھر عشرہ مبشرہ کو, پھر دیگر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور سنت والجماعت کا, اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر لوگوں کو فریب اور دھوکہ دے کر ان لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں, اور ان لوگوں کے اوپر تان و تشنیع اور خفیہ طریقے سے جو ہے تیر پھینکے جاتے ہیں, تبرے کسے جاتے ہیں ان کے اوپر. اور یہ بیچارے نام نہاد ہیں سنت الجماعت, انہیں شیعوں انہیں رافضیوں کی راگ میں راگ ملا کر کے, انہیں کے گلے میں گلا ملا کر کے, انہیں کے سر میں سر ملا کر کے یاد حسین کے نام سے مجلسیں بپا کرتے ہیں, تعزیے بناتے ہیں, علم بناتے ہیں, چوکے بناتے ہیں, جھنڈے گاڑتے ہیں, اور وہ تمام سب کام کرتے ہیں جو ایک مسلمان حقیقی اور سچا پکا مسلمان وہ کام دیکھ کر کے شرم و ندامت سے اس کی پریشانیاں جھک جاتی ہیں, اور حیا اور شرم سے ان کے اوپر لعنت جیسے کلمات زبانوں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں, اور علامہ اقبال کی زبان میں وہ اس سے مستحق ہوتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. حضرات اس طرح سے یہ کھیل کھیلا جاتا ہے. داستان کربلا بہت مختصر, کربلا کی داستان بہت مختصر ہے, اتنی مختصر ہے کہ میں اگر آپ کو تاریخ کے پنوں کے حوالوں سے میں اس کو اس واقعے کو بیان کروں تو اللہ کی قسم آپ کو حیرت ہوگی کہ صبح 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 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان نینوا یعنی کربلا میں پہنچتے ہیں اور دن کے ظہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے 1-1.5 بجے کے درمیان تک یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. چند گھنٹوں کی بات ہے, چند گھنٹوں کا یہ حادثہ ہے جسے دشمنان اسلام نے کھینچ تان کر اتنا لمبا کر دیا ہے, اتنا لمبا کر دیا ہے کہ آج 10 راتیں بھی اسے بیان کرنے کے لیے ناکافی ہوتی, 20-20 راتیں بھی اسے بیان کرنے کے لیے ناکافی ہوتی. اس کے اندر مرچ مسالے لگائے گئے, اس کے اندر تیکھا ڈالا گیا, اس کے اندر بہترین قسم کی کہانیاں گڑھ کے بیان کی گئیں. اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سب باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اس حادثے کا تجزیہ اور تاریخ اسلام کے حوالے سے اس حادثے کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے ان خطبات جمعہ میں جائزہ لوں گا اور فیصلہ آپ پر چھوڑوں گا انشاءاللہ. اور جیسا کہ میری عادت ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکھار کر آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور رکھتا ہوں مسائل کو, اس واقعے کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, صحت و تندرستی دی, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کو بھی اسی طرح سے پیش کروں گا اور وہ حقائق آپ کے سامنے لاؤں گا کہ آپ انگوشت بدن دار رہ جائیں گے. واقعہ کربلا کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے, واقعہ کربلا کو اچھی طرح سے جاننے کے لیے, ان کی کڑیوں کو کڑیوں سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بنیادی باتوں کا علم آپ کے ذہن میں ڈال دیا جائے, کچھ بنیادی باتوں کا بھی علم آپ کو ہونا ضروری ہے. مثلاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا مختصر سا جائزہ ان کی خلافت کا, حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا مختصر سا جائزہ, حضرت عثمان غنی اور جہاں سے یہ فتنہ شروع ہوتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ کر وہاں ختم ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی جڑیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں, اور جس کے شکار آج تک ہم مسلمان جن کی کڑواہٹوں کو آج تک محسوس کر رہے ہیں, اور آج کل مسلمان آج تک مسلمانوں میں جس کی کڑواہٹیں موجود ہیں اور جس کی وجہ سے مسلمان تتر بتر ہیں, انتشار کے شکار ہیں, میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کڑیوں کو ان تمام چیزوں کو مختصر طور پر مختلف 2-3 خطبوں کے اندر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. آج میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ اگلے خطبے میں بنیادی چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھ کر کے اور اس موضوع کو آگے چلانے کی کوشش کروں گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. دوستو اور بھائیو, قبل عظیم کی میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں, آئیے قرآن کریم کی جن آیات یا جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, سورہ فتح کی 29 اور آخری آیت ہے, اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں. تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و رضا مندی کی جستجو میں ہیں. آپ کے ساتھیوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر ہیں, نشانات ہیں. ان کی یہی صفت تورات میں ہے اور انجیل میں بھی یہی صفت ہے. ان صحابہ کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جس نے اپنے دانے کی پہلی پہلی کوپلے نکالی ہیں, پھر اس ننھے کوپلوں کو اس کھیتی نے مضبوط کیا, پھر وہ کوپلے موٹی ہو گئیں, پھر اپنی جڑوں پر سیدھی کھڑی ہو گئیں اور کسان انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو چڑھائے. ان ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. یہ سورہ فتح کی 29 آیت جس کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اس پوری آیت کریمہ کو آپ بغور پڑھیں, آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایک ایک لفظ جس آیت کریمہ کا ہے, ایک ایک جز,
ایک ایک بھاگ اس آیت کریمہ کا اور ایک ایک حصہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت کا چمکتا دمکتا مینار لگے گا. ان نفوس قدسیہ کے لیے اخروی مغفرت اور بخشش اور اجر عظیم کو واضح کر رہی ہیں یہ آیتیں. اس کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی عدالت و دیانت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان و عمل میں شک کرنے والا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو تعجب کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثالیں بیان کی اور ایک بڑی عجیب و غریب مثال بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس پچھلے دور کو ابتدائی دور کو اللہ وحدہ لا شریک نے نازک کوتلوں سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سے ایک کسان کھیت کے اندر دانے ڈال کر کے آتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس دانے کو پھاڑ کر اس میں ننھی ننھی کوتلیں نکالتا ہے, پھر وہ کھیتیوں میں وہ کوتلیں بڑی ہوتی ہیں, پھر ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, پھر وہ کوپل اپنے جڑ کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر کے کسان خوش ہوتا ہے. دین ہی اسی طرح سے صحابہ کرام کی مثال ہے کہ صحابہ کرام شروع شروع میں مکے کی سرزمین پر کس طرح سے زمانے کے کچلے ہوئے ستائے ہوئے بالکل نرم و نازک اور قلیل اور کمزور سماج اور سوسائٹی کے اندر تھے, مضبوط تھے. جس طرح کھیت کی ننھی منی کوپلیں کمزور ہوتی ہیں نرم و نازک ہوتی ہیں, پھر جس طرح رفتہ رفتہ وہ کوپلیں تناور درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہیں اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رفتہ رفتہ ایک مضبوط قلعے کی طرح اور ایک سوسائٹی اور سماج کے اندر ایک طاقت بن کر کے ابھرتے ہیں اور مشرکین اور کفار کے لیے ایک عظیم چیلنج بن کر کے ابھرتے ہیں جنہیں دیکھ کر کے کفار اور مشرکین غیظ و غضب میں ہوتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے وہی بتلایا تاکہ کفار اور مشرکین غیظ و غضب میں بھڑک اٹھتے ہیں. یہ وہ آیت کریمہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے بعد ائمہ اسلام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ کسی بھی صحابی سے وہ اعراض رکھے, کسی بھی صحابی سے اپنے دل میں کسی قسم کی جلن رکھے وہ بندہ کافر ہے. وہ بندہ کیا ہے؟ کافر ہے. صرف بغض و عناد پر یہ حال ہے تو جو شخص اور جو لوگ ان کا کیا حال ہوگا جو لوگ بغض و عناد ہی نہیں بلکہ برسر منبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرع کرتے ہیں, انہیں طعن و تشنیع کرتے ہیں, انہیں گالیاں دیتے ہیں, ازواج مطہرات امہات المومنین کی عزت و آبرو کو چوراہوں سے نیلام کرتے ہیں اور ان کی بے حرمتیاں کرتے ہیں, وہ تو اعلیٰ درجے کے کافر, اعلیٰ درجے کے مشرک, اعلیٰ درجے کے اللہ کے عذاب کے مستحق ایسے لوگ ہوتے ہیں. آج میرے خطبے کا موضوع بھی یہی ہے اور یہی وہ بنیادی مسئلہ جو پچھلے خطبے میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو سمجھانے کا کہ محرم الحرام کے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے عزت و حرمت اور ان کی عظمت و منقبت کو اچھی طرح سمجھ لیں. کون سا صحابی کس مقام اور مرتبے کا ہے اور صحابہ کی کیا عزت و رفعت اسلام کے اندر ہے. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہماری طرح انسان تو تھے لیکن ہماری طرح نہیں تھے وہ, کہ ہم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو جس طرح بدگمانیاں رکھیں اور جس طرح سے زبان کھولیں اس طرح سے سمجھیں اور جس طرح چاہیں اس طرح اس کو گالیاں دیں. صحابہ کرام ایسے نہیں تھے بلکہ ہم نے سب سے افضل والا تھے. میں آج آپ کو یہی بتلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے, اہل سنت والجماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں کیا رائے اور کیا خیالات رکھتے ہیں, کیا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام کے سلسلے میں. یہاں میں آپ کو یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ کہیں یہ لفظ اہل سنت والجماعت جو میں بول رہا ہوں کہیں آپ اسے دھوکہ نہ کھا جائیں بلکہ اس کی وضاحت کر دوں کہ جب کبھی بھی میری تقریر میں اہل سنت والجماعت کا لفظ آتا ہے تو اس سے میری مراد یہ موجودہ دور کے مردہ پرست لوگ نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت سے مراد موجودہ دور کے یہ مزاروں پہ ناچ اور بھنگڑے ڈالانے والے لوگ نہیں ہیں, یہ مزاروں کے اوپر مرادیں اور نظریں اور نیاز چڑھانے والے مراد نہیں ہیں اہل سنت والجماعت سے. گونگے بہرے لولے لنگڑوں سے بھیک مانگنے والے اور اپنی آرزوئیں اور اپنے دلوں کی فریادیں انہیں سنانے والے یہ لوگ نہیں ہیں. درگاہوں اور مزاروں کے اوپر جا جا کر کے جو ہے سجدے کرنے والے, یہ اہل سنت والجماعت سے مراد نہیں ہے. بلی طوطے مینے اور کبوتروں اور نہ جانے کن کن چیزوں کو اولیاء اللہ اور ان کو فریاد رس اور ان کو مددگار سمجھنے والے, انہیں معبود سمجھنے والے اہل سنت والجماعت سے مراد نہیں ہے. بدعت اور خرافات کے رسیہ اور شریعت چھوڑ کر طبیعت کے اوپر عمل کرنے والے جو کلمہ گو مشرک مراد نہیں ہے اہل سنت والجماعت سے. انہوں نے بیچاروں نے تو صرف لیبل لگائی ہوئی ہے اہل سنت والجماعت کی. اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے؟ آئیے پیران پیر گیارہویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں, جن کی معرفت الآراء کتاب دنیا کے طالبین ہے, وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں. اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ جو فرماتے ہیں دنیا کے طالبین کے اندر کہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اہل سنت کا دوسرا نام اہل حدیث ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ بدعتی انہیں کافر کہتے ہیں, بدعتی ان سے دور بھاگتے ہیں, بدعتی انہیں گالیاں دیتے ہیں, بدعتی ان کو برا بھلا کہتے ہیں. یہی پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی. اور جو شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان میں وہ اہل حدیث کے نام سے منسوب ہے اور بدعتیوں کی پہچان انہوں نے بتلائی. دیکھا آپ نے گیارہویں والے پیر کا فیصلہ کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو اہل حدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. انہیں پیر بھی ملا تو کون سا ملا؟ اپنے گروپ کا بچاروں کو نہیں ملا, انہیں انہیں اہل حدیثوں والا پیر ملا. غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جملے مترجمہ کے طور پر یہ بات میں نے بیان کر دی کہ جب کبھی بھی میرے خطبے کے اندر یا میری تقریروں کے اندر اہل سنت کا لفظ بولا جائے تو اس کی وضاحت مجھے مزید نہ کرنی پڑے, بلکہ اہل سنت والجماعت سے وہ لوگ مراد ہیں جو سلف صالحین کے نقش قدم پر, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں. انہی جیسا عقیدہ, انہی جیسا عمل, انہی جیسے اخلاق, انہی جیسی نمازیں, انہی جیسے اٹھنے بیٹھنے, انہی جیسے عادت و اطوار, جس طرح انہوں نے شریعت کے اندر کم و بیشی کو حرام سمجھا, اسی طرح سے یہ بھی شریعت کے اندر اپنی طبیعت کے مطابق کم و بیشی کرتے ہیں. جو ہے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے, بلکہ جو لوگ شریعت کے اندر اپنی طبیعت سے کام نہیں لیتے ہیں بلکہ شریعت سے جس طرح سے انہیں حکم دیا ہے اسی طرح سے عمل کرتے ہیں, وہ لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. تو صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ عرض کروں کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ اور ان کا عقیدہ کیا ہے, میں آج آپ کو بتلاؤں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جن کی شان میں رب تعالیٰ نے پرانی آیتیں اتاری, جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار, کہیں اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ہمراہ ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں نرم دل ہیں لیکن کفار کے لیے وہ بہت ہی سخت اور بہت ہی گرم ہیں. کہیں اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو یہ حکم دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اے میرے صحابہ, اے میرے نبی کے صحابہ, اے مسلمانوں, میرے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں, اگر دنیا اس طرح سے ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو تحقیق کی وہ سب ہدایت یافتہ ہو گئے. تو ایمان کا معیار یہ قرار دیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ہمارا ایمان ہو, اور یہ صحابہ کرام کی فضائل اور یہ صحابہ کرام کے منقبت ہیں جنہیں قرآن کریم نے اللہ وحدہ لا شریک نے بیان کیا ہے. آئیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اطہر سے اپنے ساتھیوں کی تزکیے اور اپنے ساتھیوں کی شان اور عظمت کو سنیں. اللہ اکبر, جن کی عظمت مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں, ان کا مقام اور ان کے مرتبے کا کیا کہنا. بخاری اور مسلم کی روایت, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو, میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو, میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے کہا کوئی اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے جتنا مال یا جتنا سونا کی احد پہاڑی کے برابر ہو, یعنی اگر احد پہاڑ پورے کا پورا سونا ہو جائے اور تم میں کا کوئی آدمی جو صحابی نہیں ہے تو امے کا کوئی یاد نہیں, میں جو ہے اس کو اللہ کی راہ میں پورے پہاڑ کو صدقہ اور خیرات کر دے تو اس کو جتنا ثواب ملے گا اس کا وہ ثواب ہمارے صحابی کے ایک پاؤ گیہوں کے صدقہ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. اللہ دیکھ رہے ہیں, تم سونے کے پہاڑ صدقہ خیرات کر دو اور صحابی ایک پاؤ گیہوں اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دے, جتنا ثواب اس صحابی کو ایک پاؤ سونے کا ملے گا ایک پاؤ گیہوں کا ثواب ملے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا, تمہیں وہ پہاڑ جو سونا ہے اسے تم صدقہ کر دو اتنا تمہیں نہیں ملے گا. کتنا بڑا مقام ہے, کتنی بڑی عزت اور رفعت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. نسائی کی روایت, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم. الحدیث, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میرے صحابہ کی تعظیم کرو, میرے صحابہ کی عزت کرو, میرے صحابہ کی عزت کرو, اس لیے کہ وہ تم میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ, میرے صحابہ تم میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. پھر وہ لوگ سب سے افضل ہیں جو ہمارے صحابہ سے قریب لوگ ہیں, یعنی تابعی لوگ ہیں. ثم الذین یلونہم, پھر وہ لوگ سب سے زیادہ افضل ہیں جو ان سے قریب ہیں, ان صحابہ کے صحابہ سے زیادہ قریب ہیں, وہ لوگ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں. تو میرے دوستو, یہ حدیث اور یہ آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی ہے اس سے مکمل پورے مکمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. اب آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ ان صحابہ میں سب برابر نہیں ہیں, جس طرح انبیاء اور رسولوں میں سارے نبی اور سارے رسول ایک درجے اور ایک پیدگی کے ہیں, اس طرح جس طرح وہ لوگ نہیں ہیں اسی طرح سے صحابہ کرام کے اندر بھی مراتب کا فرق ہے, درجات کا فرق ہے, جس طرح انبیاء اور رسول میں درجات کا فرق ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تیسرے پارے میں, کل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض, یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض کے اوپر مقام اور مرتبہ رکھا ہے. جس طرح رسول ایک دوسرے کے اوپر مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بعض بعض کے اوپر مقام اور شوقیت رکھتے ہیں. چنانچہ آئیے احادیث کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مقام و مرتبے کے بارے میں کیا ہے, تاکہ مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے. موجودہ مسلمان اور اسی طرح ہمارے آنے والے ہماری آنے والی نسلیں اور اسی طرح ہماری نوجوان ہمارے نوجوانان ملت ان خبیث رافضی شیعوں سے ہوشیار اور سادھان رہے, جو اسلامی نام لکھ کر جو اسلامی چولے پہن کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اسلام کی آڑ لے کر محبت آل رسول کا لباس پہن کر اہل بیت اور حسن و حسین کی آڑ لے کر بڑے بڑے صحابہ کرام کو چور, بڑے بڑے صحابہ کرام کو کافر, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان بن عفان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو غاصب اور چور تک یہ خبیث جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے شیعے یہ اس طرح سے ان کو گالیاں دیتے ہیں. ان مہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و آبرو کو سر بازار اچھالتے ہیں اور اپنی نسبت یہ راہوی شیعے اسلام کی طرف کرتے ہوئے نہیں شرماتے ہیں. اور آج ہماری جماعت میں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ایسے بھی کج پہن اور ناخواندہ بے غیرت افراد بھی ہیں جو لٹریچر اور پمفلٹ پہن پڑھ پڑھ کر کے اس طرح سے ان کے زمین مردہ ہو چکے ہیں اور اس طرح سے وہ بے عقل ہو چکے ہیں اور کہ وہ اب شیعہ اور سنی کے اتحاد کے نعرے لگانے شروع کیے ہیں کہ شیعہ اور سنی متحد ہو جائیں. سنیوں کس چیز کے اوپر اتحاد کرو گے, قرآن وہ نہیں مانتے, تمہارا قرآن جو تم پڑھتے ہو وہ کہتے ہیں یہ قرآن تو ادھورا ہے, اس قرآن کے اوپر ان کا ایمان نہیں, ابو بکر کے اوپر ان کا ایمان نہیں, اسی طرح عمر کے اوپر ان کا ایمان نہیں, جن لوگوں سے ہم تک دور پہنچا ہے ان لوگوں کو وہ غاصب اور چور کہتے ہیں, تم کس چیز کے اوپر ان سے اتحاد کرو گے. سب سے بڑا اتحاد مسلمانوں کے درمیان اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے, اور وہ توحید کے عقیدے پر زیرو اور صفر نظر آئیں گے اگر انہیں توحید عقیدہ توحید کے میدان اور ترازو کے اوپر انگراض کی شیوں کو توڑا جائے تو وہ صفر اور بے زیرو نظر آئیں گے. ان کے اندر شرک ہے, ان کے اندر خرافات ہے, یہودیانہ تحریفات ہیں, وہ انہوں نے دین اسلام کو قطر جوت کر کے اس کی تحریف کی ہے. اس بنیاد کے اوپر آخرکار وہ سنی مسلمان, وہ اہل سنت الجماعت کے عقیدے رکھنے والے ان شیعوں اور رافضیوں سے کس بنیاد کے اوپر اتحاد کریں گے. لوگوں آؤ میں انہیں بے نقاب کریں, ہم انہیں بے نقاب کریں, ایسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے تاکہ چنانچہ مسلمان ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہودیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. یہودی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ مشرک جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے راضی کیا, اور یہ شیعوں کے جو ایجنٹس ہیں ان کے دودوں میں پلنے والے لوگ ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کے جاتے جتنا خطرناک ہیں اتنا یہودی خطرناک ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت میں بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد اس کائنات میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مقام و مرتبہ ہے. پھر صحابہ میں سب سے افضل عام طور پر مطلق طور پر جو سب سے افضل تمام صحابہ میں ہیں وہ ہم اور آپ انہیں جانتے ہیں, وہ یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے, بابرکت ہے, وہ سب سے زیادہ افضل ہیں. دلیل اس کی ترمذی کی روایت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على احد اهل على احد على احد بعد النبيين والمرسلين افضل من ابي بكر. یہ سورج نہ ہی طلوع ہوا ہے نہ ہی غروب ہوا ہے کسی ایسے آدمی کے اوپر جو ابو بکر سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہو نبیوں اور رسولوں کے بعد. نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے زیادہ افضل اس کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت اور ان کا مقام اور مرتبہ ہے, اور بہت سارے فضائل ہیں. میں اس فضائل میں نہیں پڑھنا چاہتا. اگر میں سیرت ابو بکر بیان کروں, سیرت عمر بیان کروں, سیرت عثمان بیان کروں, سیرت علی بیان کروں رضوان اللہ علیہم اجمعین, تو آپ کو بہت ٹائم چاہیے. میں واقعی کربلا کی کڑیاں وہاں تک جوڑنا چاہتا ہوں, اس لیے یہ ایک حدیث اس کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر کی روایت ترمذی کے اندر موجود, کہتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد میری امت میں کوئی میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ عمر بن خطاب کو نبی بنا کر کے بھیجتا. یہ مقام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عمر ترمذی کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبه, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری فرمایا ہے. یعنی زبان سے کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے قرآن کو نازل فرماتا ہے. جن سے کئی بات سوچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اوپر وحی کے ذریعے اس کو مطلع کر کے اور مشورہ دیتا ہے کہ اس طرح سے عمل کیا جائے اور اس طرح سے قانون بنایا جائے. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر صدیق جنہیں شیخین کہا جاتا ہے ان کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر هذه الامه بعد نبيها ابو بکر ثم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, رواہ ترمذی. ترمذی کے اندر موجود کہ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر کی ہستی ہے, اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہستی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا نمبر آتا ہے مقام و مرتبہ میں وہ ہیں داماد رسول قیصر شرم و حیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی تھی. ان کا مقام و مرتبہ صحیح بخاری کی روایت حضرت انس بن مالک اس کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعید احدا و ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بهم فضربه برجله فقال اصبت احد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت ابوبکر حضرت علی حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ اہد پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ جب اہد پہاڑی کے اوپر چڑھے تو اہد پہاڑی لرزنے لگی, پہاڑی جو تھی وہ کیا ہوتی لرز اٹھی کانپنے لگی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو پہاڑی کے اوپر مارا اور فرمایا ٹھہر ثابت ہوگا ٹھہر جا, تجھے پتا نہیں کہ تیرے پشت کے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے تھے. تیری پشت کے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں شہید تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ تھا کہ مکے کے اندر جب آپ چلتے تھے تو پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے. سلام کرتے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ تھا کہ آپ کی آواز وہ جو ہے بے جان وہ پہاڑی بھی سن رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مطیع اور فرما بردار ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ ہے. تو خلیفہ ثالث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ مقام اور مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. خلیفہ ثالث کے بعد تیسرے خلیفہ کے بعد تمام صحابہ میں جو افضل و اعلیٰ ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ کہتے ہیں کہ والذی خلق الحد وزرع النسل انه لاحد النبی الامی الی الا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا, قسم ہے اس ذات کی جس نے دانوں سے کوپلوں کو نکالا, قسم ہے اس ذات کی جس نے انسان کو پیدا فرمایا, میں مجھ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا اور مجھے یہ بات بتلائی کہ علی جو تجھ سے محبت کرے وہ مومن ہے اور جو تجھ سے بغض رکھے وہ منافق ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ. ان چاروں خلفاء کے بعد خلفاء راشدین کے بعد اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو لوگ امت محمدیہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں ان چاروں خلفاء کے بعد وہ نمبر آتا ہے اصحاب شورا کا. اصحاب شورا وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے قریب ہی چھ آدمی نامزد کیے تھے, جن کو چھ نہ آدمی نامزد کر کے یہ کہا تھا کہ میرے بعد ان چھ آدمیوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا. ان میں سے حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, عبد الرحمن ابن عوف, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. یہ چھ آدمی ہیں جو اصحاب شورا کہلاتے ہیں, جن میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور بقیہ تمام صحابہ کے اتفاق سے حضرت عثمان غنی کو کیا کہتے ہیں خلیفہ منتخب کیا گیا تھا. اصحاب شورا کے بعد جن کا مقام آتا ہے وہ عشر مبشرہ, وہ دس خوش نصیب صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی تھی. اس کے بعد جو مقام آتا ہے وہ اہل بدر ہیں, بدری صحابی جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے, جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں, اب تم کچھ بھی کرو ہم نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ بدری صحابی ہیں. اور ان بدری صحابیوں میں بھی دو گروپ کے لوگ سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ مہاجرین ہیں, اس کے بعد انصار ہیں. اس کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ صحابہ کرام میں وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. اس کے بعد ان کے بعد جو مقام و مرتبہ آتا ہے, ہر ایک صحابی ایک دوسرے پر کسی نہ کسی خصوصیت سے مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. تو میرے دوستو اور بھائیو, میں ان کی تفصیلات میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس سے ان کی فضیلتیں, ان کی حدیث کیا ہے, بلکہ اشارتاً میں نے یہ بات بتلائی کہ خلفاء راشدین کے بعد کن کن لوگوں کا مقام و مرتبہ اہل سنت والجماعت کے درمیان متفق ہے. ان کے فضائل, ان کے مراتب سے اگر میں باب کھولوں, دروازے کھولوں, تو اللہ کی قسم بہت ہی وقت چاہیے. میں نے اشارتاً یہ بات کہہ دی ہے, تفصیلات کتابوں میں, تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے مطالعہ کرنے کی, پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا سمجھ لینے کے بعد آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے, 12 ربیع الاول کا سورج غم و علم اور حزن و ملال کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں اور اپنے نبی کو بالآخر حجر عائشہ کے اندر دفن کر دیتے ہیں. اس دوران بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے, میں ان کو بھی تفصیلی طور پر بیان کرنا چاہتا, اور میں صرف اشارتاً یہ بات کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے کربلا کے میدان تک لے جانا چاہتا ہوں. اور چونکہ آج محرم کی 10 تاریخ ہے, آج نہ جانے کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہوں گے. اللہ بھلا کرے, دعا کریں کہ اللہ العالمین مسلمانوں کو فتن و فساد سے محفوظ رکھے, ہماری ماؤں بہنوں کو یتیم اور بیوہ ہونے سے محفوظ رکھے, ہمارے بچوں کو یتیم ہونے سے محفوظ رکھے. نہ جانے کتنے فساد ہوں گے, نہ جانے کتنے ریپ ہوں گے, کتنی شرابیں پی جائیں گی, کتنے گلچھرے محبت رسول, آل رسول کی محبت کی آگ لے کے کیے جائیں گے. اللہ کی طرح کوئی روزہ نہیں ہوگا, سبھی لگی ہوں گی, روڈوں کے اوپر ڈھول بھنگڑے ڈال کے چل رہے ہوں گے, تازیے سروں پہ رکھے, یا حسین المدد, یا حسین المدد, یا حسین المدد, یا علی المدد کے نعرے لگا رہے ہوں گے. ظالم اپنے سینوں کو زخمی کر رہے ہوں گے, کتوں کی طرح چیخ رہے ہوں گے, بھیڑیوں کی طرح جو ہے غریب و مسکینوں کے اوپر فسادات کی جو ہے فسادات کا ماحول چھایا ہوگا ہمارے ملکوں کے اوپر. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ امن و شانتی کو, امن و شانتی کے ساتھ اور سکون اطمینان کے ساتھ ان پاگل کتوں کو, ان پاگل بھیڑیوں کو اللہ العالمین کسی طرح سے پار کروا دے, اور اہل سنت و جماعت جو صحیح عقیدہ مسلمان ہیں ان کی عزت و آبرو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. تو میرے دوستو اور بھائیو, کربلا کے میدان میں میں ایک کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے اور تمام جھوٹوں پہ جو پیاز بکریوں میں باپ کے آنسو نکالتے ہیں نا منبروں پہ مولوی لوگ بیٹھ کر کے آنسو نہیں گرتے ہیں تو پیاز کی عرقیں چپ چپ کاتے تاکہ آنسو گرے, جب خبیث کیے مکائیاں کر کر کے روتے ہیں. کون قاتل حسین ہے, کس نے علی کو قتل کیا, کس نے اسلام کی جڑوں کو پھوکلا کیا, وہ میں آپ کو ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ ان خطبات کے دوران بتاؤں گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے خلافت کے لیے بے اتفاق رائے تمام مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب چن لیتے ہیں, اور آپ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ولی عہد اپنا جانشی منتخب کرتے ہیں, اور وہ شخصیت ہوتی ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو. اور اس طرح سے سن 13 ہجری میں نبی رحمت کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار پانی پہ وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنے حبیب کے پہلو میں جا کر کے انہیں دفن کر دیا جاتا ہے. آپ کی خلافت یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 2 سال 3 مہینے 10 دن ہوتی ہے. زمانے ابو بکر کے اندر اگر ہم غور کریں تو بہت سارے فتوحات بہت سارے فتنوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کیا, اور سب سے بڑی بات جو آج کل کا شیعہ جو ہے صحابہ اکرام کے درمیان دشمنی لوگوں کے درمیان جو ہے ثابت کرتا ہے کہ کس طرح صحابہ میں دشمنی تھی, حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آڑ لے کر کے ابو بکر کو گالیاں دی جاتی ہیں کہ انہوں نے خلافت چھینی. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کے مقام پر فائز تھے. اگر وہ حضرت ابو بکر کو چور سمجھتے تو خلافت کیوں نہیں چھین لیا انہوں نے جب وہ چیف جسٹس تھے, ان کو ان کے قاضی القضات کے تمام قاضیوں کے سردار تھے. اور پھر اگر حضرت ابو بکر چور تھے تو پھر چور کا دیا ہوا عہدہ انہوں نے کیوں قبول کیا ہوا تھا, کیوں نہیں دیا تھا کہ ہم یہ قاضی القضات کا عہدہ نہیں لیں گے, ہمیں خلافت دو, تم نے ہمارے سفر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت چھین لیے نعوذ باللہ. تو یہ شیعہ صرف صحابہ کرام کو گالیاں دینا اور یہاں کہاں سے پیدا ہوئے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. المہم اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی باغ و دو سنبھالتے ہیں, فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اسلام افریقہ کے صحراؤں میں پہنچتا ہے, فارس و ایران کے بتقدے میں نعرے تکبیر کی آوازیں گونج اٹھتی ہیں, قیصر و کسریٰ کے پاس فاروق اعظم کے قدموں میں آ جاتے ہیں. 3 دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ فاروق اعظم وہ ہیں جو داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی داماد ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ داماد اور کسر میں کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے, جسے یہ خبیث شیعہ کس طرح سے مجبور کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں. 3 دفعہ امیر المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کا اپنا نائب بنا کے مدینے میں بٹھا کر کے اور مختلف غزوات اور مختلف سفر میں گئے تھے. اگر حق تھا امیر المومنین علی بن امیر المومنین بنائے گئے حضرت علی بن ابی طالب حضرت عمر کے دور میں, اگر یہ سمجھتے تھے کہ یہ میرا حق ہے تو عمر بن خطاب جب انہیں امیر بنا دیے تو پھر کیوں ان کو پھر عمر کے آنے پر پھر وہ امارت کیوں واپس کر دی حضرت علی نے, کیوں نہیں بیٹھے رہے کہ اب میں امیر ہوں اور تم ہمارے نیچے ہو, چلو تم نے ہماری امارت چھین لی تھی. یہ تمام سے کس بہت بہتان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں باغ و دور اختیار کی ہے مغیرہ ابن شعبہ, پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے. مغیرہ ابن شعبہ کا غلام فیروز نام تھا, جسے ابو لولو کہا جاتا ہے, مدینے کے اندر لوہار کا کام کرتا تھا. وہ بظاہر تو مسلمان تھا لیکن بباطن مجوسی تھا, ایران کا رہنے والا مجوسی تھا. اس نے دل کے اندر بغض و حسد بھرے ہوئے تھے. مسجد کے اندر گھستا ہے, فجر کا وقت ہے, حضرت امیر المومنین نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور حضرت امیر المومنین کے اوپر 6 وار کر کے انہیں مسلح سے نیچے گرا دیتا ہے. اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت 23 ذوالحجہ اور 23 سنہ ہجری کے اندر فجر کے وقت شہادت جو ہے زخمی ہو کر کے مسلح کے اوپر گرتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھ کے نماز کو پوری کرواتے ہیں اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہو جاتی ہے عمر فاروق اعظم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا نماز ہو گئی. اس حالت میں بھی نماز کی فکر, کیا نماز ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہاں نماز ہو گئی. اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا اسلام لمن ترک الصلاۃ, وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو نماز کو چھوڑے. فوراً وضو کا پانی منگاتے ہیں، وضو بناتے ہیں، اور جس حالت میں بھی ہوتی ہے اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور زخموں سے خون کی چھینٹیں اور خون کی دھاریں بہ رہی ہوتی ہیں. اسی حالت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں، 3 دن تک آپ زندہ رہتے ہیں اور اس کے بعد میں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں انہیں بھی دفن کیا جاتا ہے. اس دوران انہوں نے کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کیا تھا بلکہ 6 آدمیوں کو نامزد کیا تھا جنہیں اصحاب شورا کہا جاتا ہے، جن کا ذکر میں نے پیچھے بتایا ہے. ان 6 آدمیوں میں سے بااتفاق رائے تمام لوگ متفق ہو کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 24 ہجری اسی محرم کے اندر، محرم کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 24 ہجری کے اندر انہیں نئے سال کے وقت میں انہیں خلیفہ چنا جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کے 3rd خلیفہ ہوتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلیفہ ہونے کے بعد فتوحات اسلامیہ کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے اور خلافت میں اسلام کا غلغلہ چاروں طرف پھیل جاتا ہے. مگر افسوس در افسوس کہ یہی عمر حضرت عثمان غنی کی خلافت کے اندر فتنے سر ابھارتے ہیں اور فتنوں کا بھی فتنے بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے ہیں. ایک یہودی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر اسلام دشمنی کے آگ جل رہے ہوتے ہیں اور وہ اسلام کو اسلام ظاہر کرتا ہے اور بیعت کرتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر، اور اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان وہ فتن و فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے. اس کی تفصیلات اس کے آگے کیا ہیں، کس طرح سے وہ فتن و فساد پھیلاتا ہے، میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگلے خطبے میں اس کا جائزہ لوں گا اور مقتل حسین تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچاؤں گا. اللہ وحدہ لا شریک کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
دوستو، بزرگوں اور بھائیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا خطبہ جمعہ خلفائے راشدین کے 3rd خلیفہ ہی کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا. میں نے بتلایا تھا کہ دور عثمانی ہی سے فتنوں کا آغاز ہوتا ہے اور ایک یہودی نواز شخص مسلمانیت کا ڈھونگ رچ کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بناتا ہے. اس شخص کا نام تاریخ میں عبداللہ ابن سبا ہوتا ہے. دوستو، بزرگوں اور بھائیو، اسلام کے اندر اختلافات خواہ عقیدے کے ہوں یا عمل کے، یعنی نماز، روزے، حج و زکات سے متعلق اختلافات ہوں یا ایمانیات سے متعلق ہوں، اگر ہم بغور دیکھیں تو سب کے سب ڈانڈے، سب کی سب کڑیاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے عبداللہ ابن سبا کے گروہ اور ٹولے سے جا کر کے ملتی ہیں. مسلمانوں، یہ بات نوٹ کر لو کہ اسلام میں یہ جو گروپ، فرقے، جماعتیں، ٹکڑیاں مذاہب کے نام پر دین اسلام کا بٹوارا، اس کی تقسیم، مساجد کی تقسیم، نماز اور روزے کی تقسیم، حج و زکات کے طریقوں کی تقسیم، طریقے عبادت و بندگی کی تقسیم، یہ سب شاخصانہ ہے اسی سبائی گروہ کے پھیلائے ہوئے جراثیموں کا. یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنے والا احمق اور نادان اور جاہل ہی ہو سکتا ہے. آپ سوچتے ہوں گے یہ گروہ یا یہ شخص جب اتنا ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے، اتنا ہی مہتوپورن اس کی ذات ہے، تو کیوں نہ اس کی حقیقت جان لی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفصیل تو بہت طویل اور لمبی ہو جائے گی، میں نہایت ہی شارٹ میں، نہایت ہی مختصر طور پر اس کے حوال پر روشنی ڈال دے رہا ہوں تاکہ اگلی باتیں، یہاں تک کہ آج تک کی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی عرب کے تمام علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن مدینہ کے اندر ان کی کافی تعداد آباد تھی. جس وقت مسلمان ہجرت کر کے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں یہودیوں کے 3 بڑے خاندان موجود ہوتے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ سب صنعت و تجارت میں، دولت و ثروت میں، زرادہ زراعت وغیرہ کے اندر ماہر ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اوپر یہ لوگ چھائے ہوئے ہوتے ہیں. علمی اور مذہبی سرداری بھی انہیں حاصل تھی. مدینہ میں جو انصاری صحابہ تھے، اکثر و بیشتر لوگ ان یہودیوں سے مقروض بھی تھے. لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو ان کا زور کم ہونے لگا. جب اسلام میں انصاریوں نے اسلام کو قبول کیا تو ان یہودیوں کی طاقت کم ہونے لگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ان سے معاہدہ کیا, لیکن ان یہودیوں کے دلوں میں عداوت و نفرت کی جو آگ سلگ رہی تھی وہ بھڑک اٹھی اور انہوں نے عہد و پیمان توڑ دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی در پردہ سازشوں کے پیش نظر انہیں مدینہ سے خیبر جلا وطن کر دیا, مگر وہاں بھی وہ سازشوں میں ہی رہے, یہاں تک کہ محرم کی سن 7 محرم کے اندر محرم سن 7 ہجری میں خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا گیا اور پھر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی درخواست پر انہیں وہیں رہنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. لیکن یہودیوں نے مخالفت جاری رکھی, جس کی وجہ سے دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خیبر سے بھی جلا وطن کر دیا, بلکہ انہیں پورے حجاز سے باہر کر دیا. وہیں سے یہودیوں نے سمجھ لیا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ تیر و تلوار سے نہیں کیا جا سکتا ہے, مسلمانوں کا مقابلہ تیر و تفنگ سے نہیں کیا جا سکتا ہے, بلکہ ان کے مقابلے کے لیے انہیں ان کے منہ کی کھانی کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اور ہی طریقے اپنائے جائیں. اسی لیے انہوں نے اسلام میں داخل ہو کر اسلام کے خلاف سازشیں شروع کی. ملک یمن کا ایک یہودی عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں مدینہ پہنچتا ہے اور وہ حضرت عثمان کے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہے اور انتہائی خفیہ طریقے سے سازشیں کرنا شروع کرتا ہے. چنانچہ اس نے ایک گروہ بنایا اور محبت اہل بیت اور صحابیت علی کو ہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حربے کے طور پر استعمال کیا, حضرت علی سے دوستی پیدا کی اور اپنی دوستی کو لوگوں میں خوب مشہور کیا. چنانچہ ابن سبا کا سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان پر ہوتا ہے. اس نے کہا, تعجب ہے کہ مسلمان یہ تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ لوٹ کر کے آئیں گے, لیکن یہ نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئیں گے. حالانکہ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ محمد لوٹ کر کے آئیں گے, اور وہ دلیل پکڑتا ہے قرآن کریم سے. دیکھو مسلمانوں, یہ ظالم یہودی کس طرح سے قرآن کریم سے دلیل پکڑ کر کے مسلمانوں کو یہ عقیدہ بتلا رہا ہے کہ تمہارے نبی ضرور لوٹ کر کے آئیں گے. قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, یعنی اے نبی, جس نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل فرمایا ہے وہی تمہیں قیامت کے دن بھی لوٹا کر کے, قیامت کے دن بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوٹا کر کے لائے گا. یہ سورہ قصص آیت نمبر 85. اس آیت کریمہ سے وہ یہ دلیل پکڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوٹ کر کے اس دنیا کے اندر آئیں گے. اللہ وعدہ کہاں سے کہاں واقعات کو, کہاں سے کہاں قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر کے, جیسا کہ ان یہودیوں کی اپنی پرانی تاریخ رہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب کو انہوں نے کس طرح سے توڑ مروڑ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کے اندر تحریفیں کی. قرآن کے اندر بھی انہوں نے تحریفیں نعوذ باللہ کرنا شروع کی. یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قرار دیا اور ان کے لیے امام کا لفظ رہا. آج سب لوگ امام علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں. پھر اسی نے حضرت حسین کے آگے امام لگایا, پھر حسن, پھر زین العابدین. تو امام یعنی ان امام زین العابدین, امام حسن, امام حسین, امام علی, امام فلا, امام فلا. لیکن آج تک ہم نے کسی سے نہیں سنا. آپ نے کہیں کسی سے سنا کہ کوئی کہتا ہے امام ابو بکر رضی اللہ عنہ, امام عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی یہ نہیں کہتا ہے. بلکہ یہ امام امام کے لفظ اسی خبیث یہودی سبائی نے, عبداللہ ابن سبا نے اس کو گڑھا اور لوگوں کے اندر عام کیا. چنانچہ انہی کی اولاد یہ رافضی شیعہ آج انہی کے در نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرت علی, حضرت حسن اور یہ جتنے بھی ان کے ہیں سب کو امام 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 کا نام دیتے ہیں. یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت علی کو الوہیت کا مقام دیا اور ان کی تعریف اور مدح میں ہزاروں حدیثیں گڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بیان کرنا شروع کر دیں اور سادہ لوح مسلمان, جاہل مسلمانوں کو شکار کرنا شروع کیا. ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے عجیب و غریب قصے گڑھے گئے, عجیب و غریب کرامتیں, روایتیں بنائی گئیں. چنانچہ نمونے کے طور پر ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جو رافضیوں نے, جو ان جیسے یہودیوں نے, انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں اس کو گڑھا ہے. روایت بیان کی جاتی ہے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شیر دیکھا, تو اس کے منہ میں آپ نے اپنی انگوٹھی رکھی, اس شیر کے منہ میں اپنی انگوٹھی ڈال دی. پھر مقام سدرا پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ اللہ کی طرف سے ظاہر ہوا دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ایک ہاتھ نکل رہا ہے, تو وہی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں, یعنی سدرۃ المنتہا پہ اللہ کی طرف سے ایک ہاتھ نمودار ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو انگوٹھی شیر کے منہ میں ڈالی تھی وہی انگوٹھی اس ہاتھ کی انگلیوں میں موجود ہے. چنانچہ اس کے بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور صبح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی انگوٹھی وہ جو مدینے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہی انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں موجود ہے. اسی بنا پر آپ کو پتا ہوگا, اسی بنا پر معراج کی رات میں حضور نے جو شیر دیکھا تھا, اسی بنا پر آج حضرت علی کو شیر خدا کا لقب کہا جاتا ہے. اب آئی سمجھ میں آپ لوگوں کے, یہ ہے تاریخ, یہ ہے حقیقت, شیر خدا کہا جانے لگا. اب شیر خدا مشکل کشا ہی نہیں بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق یہی شیر خدا ہے. دو یا علی چور دشمن کی نلی یا فلاں جو نعرے لگاتے ہیں, اب یہ مشکل کشا ہی نہیں بلکہ یہی شیر خدا حاضر و ناظر بھی مانے جاتے ہیں, انہیں مدد کے لیے پکارا جاتا ہے, انہی شیر خدا کو عالم غیب عالم الغیب مانا جاتا ہے, مصیبت کے وقت یا علی مشکل کشا یا امام زامن باندھا جاتا ہے, امام زامن باندھا جاتا ہے. اور آج کل ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو بتایا ہے کہ جب وہ ہندوستان یا پاکستان سے سفر کر کے آتے ہیں تو یہاں ان کی مائیں اب ان کے بازوؤں میں امام زامن باندھتی ہیں, اور وہ کچھ پیسے ہوتے ہیں جو نظر نیاز کے حضرت علی کے لیے کہ جاؤ جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت, جہاں کہیں بھی رہو گے تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی, امام زامن تمہاری حفاظت, تم ان کی ضمانت. یہ مسلمانوں کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں کس قدر گھٹیا کس قدر ذلیل. یہ مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کی حفاظت سے الگ ہو کر کے مخلوقات کی حفاظت ہونے جا رہا ہے, اور جو اللہ کی حفاظت سے دور ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی بھی طاقت اسے پناہ دے سکتی, اسے کوئی طاقت پناہ نہیں دے سکتی ہے. وہ دنیا کی حفاظت سے اللہ وحدہ لا شریک کی حفاظت سے دور ہو کر کے دنیا کے لاکھ فرد ولو کل تم بھی بروج مشیدہ, اگر تم سونے کے پجڑوں میں بھی بیٹھے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اگر تمہیں موت لانا ہوگا تمہارے اوپر مصیبت داخل کرنا ہوگی تو وہ سونے کے پجڑے تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے. تو وہی امام زامن باندھا جاتا ہے. غرض میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, اور وہ تو وہ رہے, اس کے بعد لوگوں نے نہ جانے کس سے کس کو مشکل کشا بنایا, نہ جانے کس کس کن کن لوگوں کو حاجت روا بنایا, نہ جانے کن کن لوگوں کو عالم الغیب بنایا. اور یہ جو ہے ہمارے اپنے ہندوستان پاکستان میں جو اپنے آپ کو ایک مخصوص فرقے کے لوگ اہل سنت والجماعت کے نام سے یاد کرتے ہیں اور گلے پھاڑتے ہیں محرم کے مہینوں میں, یہ بھی انہیں راہبی شیعوں کی نقل میں, بلکہ میں سمجھتا ہوں انہیں کی یہ ناجائز اولاد ہیں جو انہوں نے نام بدل کر کے, اور اہل سنت والجماعت جو اصلی اہل سنت والجماعت ہیں جو کتاب و سنت کے مت والے ہیں, تو توحید و سنت کے جو دیوانے ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ چولے بدلے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہی ابن سبا ہے, یہی وہ آدمی ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مرتب قرار دیا اور ان پر تبرے کسے. یہی وہ آدمی ہے جس نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین پر حضرت علی سے خلافت چھیننے کا الزام لگایا اور پھر انہیں گالیاں دیں, پھر انہیں سانو تشمیر سے نوازا. آج کچھ لوگ یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا نام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تاریخ کے اندر, جبکہ تاریخ السیر کی کتابیں اس خبیث کی دسیسہ کارنے سے بھری پڑی ہوئی ہیں. یہی وہ ابن سبا یہودی ہے جس نے کہا کہ موسیٰ نے کوہ طور پر جو روشنی دیکھی تھی وہ در حقیقت وہ نور علی تھا, حضرت علی کے نور کی روشنی تھی. یہی وہ شخص ہے جس نے کہا کہ طوفان نوح سے نجات اللہ نے نہیں بلکہ علی نے دلوائی, کیونکہ وہی انسان کے دکھوں کو دور کرنے پر قادر ہے. بس عقید توحید پر یہ ایک بھاری بار تھا جو اس مردود نے لگایا تھا, اور اس کے اثرات آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں. آج 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان اس تباہی عقیدے اور مذہب کے پیروکار ہیں, شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر ہو, المہم ان سبائی گروہوں کے عقیدوں کے وہ پیروکار ہیں, قرآن و حدیث کے خلاف عقیدے رکھتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھول چکے ہیں, لیکن انہیں سبائی سبق آج تک یاد ہے اور یہ سبائی سبق کو نہ بھول سکے. وہ عبداللہ ابن سبا مکہ مدینہ کوفہ بصرہ شام اور مصر ہر جگہ پہنچتا ہے, اور ہر جگہ اس نے کمزور دماغ جاہل قسم کے لوگوں نے اپنے جراثیم پھیلانا شروع کر دیے, ہزارہ احادیث خود بنائی اور جہلا کو دین سے بیزار کر دیا, جس کے نتیجے میں چلہ کشی خرقہ پوشی اور قبروں کی مجاورت وجود میں آئی, اور یہ سب عجمی سازشوں کا نتیجہ ہیں جس میں علماء سو نے بھی عظیم کردار انہوں نے نبھایا ہے. دوستو میں کہاں کہاں تک اس حدیث یہودی کے کرتوت بیان کروں, مختصر ہی کہ فتنہ و فساد کی جڑ یہ یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر جس طرح عیسائیوں کو گمراہ کیا تھا اسی طرح مسلمانوں کو بھی گمراہ کیا, جس کے نتیجے میں دعوت رسول حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا, اور اسی سبائی گروہ نے انہیں شہید کیا تھا. اور حضرت عثمان کیسے شہید ہوئے یہ تو ایک طویل داستان ہے, مگر اس مظلوم شہید کی ایک ذرا سی جھلک کا جان لینا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ضروری ہی نہیں بلکہ قتل حسین کے مقابلے میں فرض بھی ہے. کیونکہ یہ یہودی سازشوں کی ان عبداللہ ابن سبا کے گروہوں کی یہ پہلی اینٹ ہے, قتل کی پہلی اینٹ ہے جو رکھی گئی ہے. میں سیرت عثمان یا فضائل عثمان کے حسنی اوراق کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے. البتہ ان کی مظلوم شہادت کے تعلق سے یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ شخصیت حضرت حسین ابن علی کے دو دو خالاؤں کے شوہر کی تھی. حضرت عثمان حسن حسین کے خالو تھے. یہ ہستی کاتب وحی کی ہستی تھی. چنانچہ جب امیر المومنین امام وقت کا داہنا ہاتھ باغیوں نے کاٹا تو انہوں نے یہی کہا تھا, ظالمو وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ کو تم کاٹ رہے ہو, یہ وہی ہاتھ ہے جس نے سورہ مفصل کو لکھا تھا, وہ مبارک ہستی جسے 50 دن تک محصور کر کے شہید کیا گیا تھا, جس نے امت پر ایک عظیم احسان یہ کیا کہ آج ہم جس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مسلمانوں, آج تم جس مصحف کی تم تلاوت کر رہے ہو وہ اسی باکمال ہستی کی بدولت آج تک امت کے اندر اب تک جمع ہو کر منتقل ہوتا رہا ہے. یہی ہستی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا. حضرت عثمان غنی کو 50 دن تک گھر ہی میں قید رکھا گیا. چاروں طرف 1800 بلوائی یعنی فسادی ابن سبا کے ماننے والے اس گھر کو گھیرے ہوئے تھے. بلوائیوں نے امام وقت کو ایک ایک قطرے کے لیے ترسایا تھا. وہ عظیم ہستی, وہ عظیم ذات پانی کے لیے ترس رہی تھی جس نے اس وقت جب یہودیوں نے دین روما کا کنواں مسلمانوں کے اوپر پانی لینے کے لیے بند کر دیا تھا اور ان یہودیوں نے کہا تھا ہمارے اس کنویں سے مسلمان پانی نہیں بھریں گے اور انہوں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا, تو اس وقت اسی عظیم ہستی نے پیغمبر اسلام کے اشارے پر تنی تنہا اکیلے اس کنویں کو یہودیوں سے خرید کر مسلمانوں پر اس کنویں کو وقف کر دیا تھا اور یہ کہا تھا آج کے بعد کوئی یہودی مسلمانوں کو ستائے گا نہیں. چنانچہ آج وہ عثمان جیسا اپنے گھر کے اندر تڑپ رہا ہے, کوئی اسے پانی دینے والا نہیں ہے. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ دینے کے لیے گئیں, باغیوں نے تیروں سے مشکیزے کو پھاڑ ڈالا. حضرت حسین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پانی دینے کے لیے گئے, ان دونوں کو بھی فسادیوں نے پانی نہیں دینے دیا. دوستو آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج حضرت حسین اور ان کے خانوادے کی کربلا میں پیاس کے چرچے خوب کیے جاتے ہیں, اسے آج اتنا عام کیا گیا اتنا پھیلایا گیا کہ سنیوں کے ذہن پر بھی یہ بات چھپ گئی کہ حضرت حسین پر پانی بند کر کے ظلم کیا گیا. لیکن آج حضرت عثمان غنی کے بھوک و پیاس کا چرچا کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ 50 دن رات اس کے گھر والے بھوکے جاتے, ان پر جو بھی تھی اسے کیوں نہیں بتایا جاتا ہے؟ آج سنیوں کو بھی یہ تاریخ معلوم نہیں کہ تیسرے خلیفہ پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فائز حضور کے دوسرے دوہرے دماغ کس طرح بہیمانہ ظلم و ستم کا نشان بنائے گئے تھے, یہ بات سنیوں کو بھی معلوم نہیں. حضرت حسین پر تو 2-3 دن پانی بند رہا, پھر ان کا قافلہ دریائے فرات کے ساحل ہی پہ تھا جہاں تھوڑا سا گڈھا کھودو پانی نکل آتا تھا, جہاں سے گڈھا کھود کر پانی نکالا بھی جاتا تھا. لیکن یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو 50 دن کے لگ بھگ پانی بند رہا اور وہ پیاسے طرف کے شہید ہو گئے. حسین کی پیاس کا اتنا چرچا کیا گیا, اس میں اتنا مرچ مسالہ اور رنگ ملایا گیا, ان کی پیاس کی مبالغہ آمیز داستان بنائی گئی. آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں ہوا؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ مسلمانوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ اس لیے اچھالا گیا, یہ اس لیے اتنا اس کے سلسلے میں اس کی پروس کو پروپیگنڈا کیا گیا, اس کی پبلسٹی کی گئی تاکہ لوگوں کو حضرت عثمان غنی کی پیاس یاد نہ رہے. حضرت حسین کی شہادت کو لے کر کے ہر سال ان کے پاس کا چرچا کیا گیا تاکہ حضرت عثمان کی شہادت لوگوں میں دھندلی ہو جائے. حسین کی مظلومیت کو رو رو کر اس لیے بیان کیا گیا تاکہ عثمان کی مظلومیت امت محمدیہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. چنانچہ یہ سبائی گروہ کے لوگ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے. آج کوئی نہیں جانتا کہ امت کے اصلی مظلوم شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہر سال قتل حسین اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جیسے حسین سے زیادہ امت میں کوئی مظلوم ہی نہیں گزرا ہے, حسین سے زیادہ المناک اور عظیم سانحہ تاریخ اسلام میں کوئی رونما ہی نہیں ہوا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مظلوم شہید ہوئے, مگر ہر واقعے اور ہر سانحے کا ایک مقام اور مرتبہ ہے, اسے اسی مقام اور مرتبہ میں رکھا جائے تو بہتر ہے. حضرت حسین میدان جنگ میں لڑتے داد و سوگات دیتے ہوئے شہید ہوئے, مگر داماد رسول طے کرے صبر و رضا اور سراپا شرم و حیا بن کر بلوائیوں کے سامنے کوہ ہمالا بن کر صبر و ثبات اور استقامت کی سنہری تاریخ لکھ رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہر آواز پر ان کی ہر تجویز پر صرف یہی کہتے ہیں کہ میرے دوستو میں یہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پہلا خونریز خلیفہ بنوں اور اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے لڑاؤں, میں اکیلا شہید ہو جاؤں, یہ میرے لیے بہتر ہے, لیکن میں مسلمانوں کو نہیں شہید کروانا چاہتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابرو و چشم کے اشارے کی دور تھی کہ مصر افریقہ, شام و فلسطین, یمن و نجد, حجاز و عراق اور ایران کے جانثار گورنر لشکر جرار لے کر جمع ہو سکتے تھے. ایک اشارے کی دیر تھی, ان باغیوں کی سکہ بوٹی ہو جاتی, اور خود مدینہ کے اندر جو صحابہ موجود تھے وہ خود ان کے لیے کافی تھے, لیکن اور ان بلوائیوں کا نام و نشان ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا. لیکن قربان جائیں اس امام وقت پر جو اس آزمائش میں صبر و شکیب اور حلم و تحمل کا پہاڑ بن کر جمع رہا. انہیں اپنی جان دینا قبول, اپنی بے عزتی منظور تھی, لیکن بات منظور نہ تھی, مگر یہ بات منظور نہ تھی کہ ان کی وجہ سے کسی بھی کلمہ کو کے خون کی ایک بوند سے یہ زمین لالا دار بنی. آخرکار 18 ذوالحجہ سن 36 ہجری کی وہ گھڑی آ ہی گئی کہ بلوائیوں نے طے کرے شرم و حیا کے گھر میں گھس کر اور داماد رسول کے سینے سے سوار ہو کر انہیں ذبح کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی تھا وہ سپاہی گروہ جس نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا, اور پھر حضرت حسین کی شہادت پر واویلا اور ماتم کرنے والے بھی در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دامن خون عباس, خون علی اور خون حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لالہ دار اور داغدار ہیں, اور قیامت تک یہ داغ ان کے دامنوں سے نہیں مل سکتا ہے. حضرات گرامی قدر, یہ تھے سبائی کارنامے جن کی کڑواہٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سنہری دور خلافت 12 سال تک رہا, اور ان 12 سالوں کے اندر جگہ جگہ فتوحات اسلامیہ وسیع سے وسیع ہوتی گئیں, اور مسلمانوں کی سرحدیں بڑی سے بڑی ہوتی گئی ہیں. میرے دوستو, بقیہ باتیں اور اس کے بعد کیا ہوا کربلا کے تعلق سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اگلی مجلس میں, اگلے خطبوں میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. انہیں چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں, اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان نقوش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی الفت و محبت کو کود کود کر کے بھر دے, اور ہمارے سینوں کو ان کی محبتوں کا مدینہ بنا دے, اور ان کے آل اولاد اور ان کے سب کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم, ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, إنه تعالى جواد كريم الملك الرؤوف الرحيم.
معزز سامعین کرام, بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, آئیے پچھلے خطبے کی طرف تھوڑا سا ہم اشارہ کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بلوائیوں نے اور سبائی گروہ کی تحریکوں نے مدینے کے اندر خلیفہ سوئم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت بیتے دردی کے ساتھ سینے پہ سوار ہو کر ان کے گھر میں بالکل ذبح کر دیا. اس کے بعد مسلمان بغیر خلیفہ کے تقریباً 5 دن تک حکومت الہیہ یا سلطنت اسلامیہ 5 دن تک بغیر کسی خلیفہ کے تھی. پورا مدینہ سوگوار بنا ہوا تھا, اور عبداللہ ابن سبا یہودی کے ایجنٹ, اس کی جماعت کے لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ چاہ رہے تھے, مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ڈر رہے تھے, ان کی چالاکیاں اور ان کی ہوشیاریاں پورے مدینے کے اندر سرگردہ تھیں. بڑی ہی چالاکی اور ہوشیاری سے وہ ایک ایک مہرے چل رہے تھے, اور بساط پر پھیلے ہوئے وہ مہرے بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ چلا رہے تھے. پورے مدینے کے اندر وہ بالکل آزادانہ طور پر دلدلاتے چل رہے تھے. 5 دن تک مدینہ منورہ بغیر خلیفہ المسلمین کے رہا. اس 5 دن کے ایام میں, ان 5 دنوں کے دور میں, ایک شخص جو انہیں یہودیوں کا ایجنٹ تھا, غاسقی ابن حرب, جو مصر سے آیا ہوا تھا, جو حضرت عثمان غنی کے قاتلین میں سے تھا, اس کے ہاتھ میں سلطنت اسلامیہ کی باغ دور رہی. مسلمان بے چین و بے قرار تھے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا. چند صحابہ کرام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے, اور انہوں نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ آپ اس حکومت کی باغ دور سنبھالیں, خلافت کی باغ دور آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. مگر ہر اصرار پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار بڑھتا گیا. حضرت علی کہتے تھے کہ میں امیر نہیں رہنا چاہتا, میں اس شخص کا وزیر ہی بہتر ہوں, میں تم لوگوں کا وزیر ہی رہنا چاہتا ہوں, میں امیر نہیں بننا چاہتا. لیکن جب مسلمانوں کا دباؤ بڑھا, بڑے بڑے صحابہ نے دباؤ ڈالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غور و خوض کیا, تب خلافت کی باغ روڑ کے پکڑنے میں انہوں نے عام مسلمانوں کی خیر و بھلائی دیکھی اور مسلمانوں کی اور اسلامی سلطنت کی, جسے صحابہ نے, جسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ذلیل القدر صحابہ نے اپنے خون سے سینچا تھا, اس کو سنبھالنے ہی میں آپ یہ سمجھی. اور پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر اپروچ کیے. وہ تاریخ تھی 25 ذوالحجہ سن 35 ہجری, اس تاریخ میں حضرت علی نے خلافت سنبھالی. طلحہ اور زبیر نے بیعت کی, پھر تمام لوگوں نے, چند صحابہ اکرام کے علاوہ تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. انہیں میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, جو شام کے اس وقت گورنر تھے, جنہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا تھا, اور پھر اسی گورنری پر حضرت عثمان غنی نے ان کو برقرار رکھا تھا. انہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت رکھی. پورا مدینہ باغیوں اور سرکشوں کے پنجے میں تھا, ان کے قبضے میں تھا, اور سواری نہایت تیزی سے اپنا کام کر رہے تھے, اور حضرت علی کے ارد گرد ہمیشہ چکر کاٹتے رہتے تھے. انہوں نے حضرت علی سے بیعت کرنے پر سب سے پہلے جلدی کی. اس کی وجہ یہ تھی, انہیں خوف تھا کہ کہیں بلاد اسلامیہ کے گورنر اپنے فوج لے کر کے مدینہ کے اوپر چڑھائی نہ کر دیں, کیونکہ خلیفۃ المسلمین نہیں رہا, کس کے حکم کی پابندی کرنی ہے. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد کوئی خلیفہ بنا لے تاکہ اس کو اپنے شکنجے میں رکھ کر کے اور اس سے جو کہلوانا چاہیں ہم کہلوا سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے لیے بہت جلد بازی کی, اور حضرت علی سے یہ ظاہر کیا کہ ہم آپ کے جماعت کے لوگ ہیں, ہم آپ کے محب ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا شروع کیا, جب آپ خلیفہ ہو گئے ہیں اب آپ قافلان عثمان کا قصاص لیجئے, ان کا بدلہ لیجئے. پورے مدینے کے اندر آپ کے ارد گرد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے گھوم رہے ہیں. اب آپ خلیفہ ہو گئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں زمام حکومت آ گئی ہے, اب آپ ان سے بدلہ لیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے, انہوں نے اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا. لیکن ایک جواب ایسا دیا حضرت علی بن ابی طالب نے, جس جواب کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں, اور یہ جواب وہ جواب ہے جو آپ کو آگے چل کر کے وہی مسئلہ جب سامنے آئے گا تو آپ کے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا, کیسا اسمع ذلک فی قوم یملکوننا ولا نملکہم, لوگوں میں ان لوگوں کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں جو ہمارے مالک ہیں اور ہم ان کے مالک نہیں, ہم ان کے ہاتھوں مجبور ہیں, ہمارا حکم ان کے اوپر نہیں چل رہا ہے, وہ بلوائی لوگ ہیں, وہ باغی لوگ ہیں, آج ہمارے ہاتھوں میں وہ نہیں ہیں. یہ نیا نیا خلیفہ بنے ہوئے تھے, ان کے ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں تھی, بلوائی در بنانے سے رہے تھے. خلیفہ ہو گئے, بیعت ہو گئی, لیکن وہ ان کے قبضے میں نہیں تھے. حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے جب یہ حالات دیکھے تو مکے کی طرف رخ کیا انہوں نے, اور مدینہ چھوڑ کر مکے کی طرف پہنچے. جب وہاں پہنچے تو وہاں پر پہلے ہی تھے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حج کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور مکے کے اندر پھیری ہوئی تھی. ان سے جا کر کے ان دونوں صحابہ نے ملاقات کی. موسم حج تھا, وہ حج کی ادائیگی کے لیے وہیں پہ موجود تھی. جب طلحہ اور زبیر نے مدینے کے احوال بتائے اور سب تینوں حضرات نے حضرت طلحہ, حضرت زبیر اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے سے مطالبہ شروع کیا کہ آپ فوری طور پر اس قاتلان عثمان کو سزا دیجئے اور انہیں قتل کیجئے, اور لوگوں نے اصلاح کے لیے ایک بڑے پیمانے پر کتنے سے بچنے کے لیے. اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا خبر کیا, ساتھ میں حضرت طلحہ بھی تھے, ساتھ میں حضرت زبیر بھی تھے, اور لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بولیے, جن کی تعداد مکے اور مدینے کی ملا کر کے 700 کی تقریباً تھی. 700 افراد حضرت عائشہ کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں مدینہ علاقہ ہوا, اور اس ارادے کی وجہ سے تقریباً یہ 700 کی تعداد بڑھ کر کے 3000 کی تعداد میں ہو گئے. لوگ 3000 کا یہ جمع نبی یہ قافلہ بصرہ کی طرف روانہ ہوا. ادھر بڑوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسایا اور نہایت ہوشیاری سے حضرت علی کو اپنے قبضے میں لیا, اپنے شوہر میں لیا, اور لے کر کے ایک عظیم لشکر بصرہ کی طرف لے کر چلنے پر مجبور کیا کہ مائی عائشہ اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے مکے کے دن سے نکل کر بصرہ, اور بصرہ والوں پر اپنا قبضہ جمع کر کے اور وہاں کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آپ کے خلاف بغاوت کرنا چاہتی ہیں. اس لیے آپ فوری طور پر انہیں اس بغاوت کا سر کرنے کے لیے یہاں پر روانہ ہوئیے. بصرہ میں اس وقت کوئی گورنر نہیں تھا, ایک گورنر تھا جسے خود کوفیوں نے, خود بصریوں نے مار کر کے تاریخ کے اندر آتا ہے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا گورنر تھا, لیکن خود بصریوں کوفیوں نے اس کی داڑھیاں اس کے بھلے اس کے بال تک روچ ڈالے اور اس کو قتل تو نہیں کیا, اس کو بھرا دیا اور مدینے کی طرف سے اسی حالت میں وہ گھر مر گیا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ بصرہ کے لوگ بھی باغی ہو گئے ہیں اور مکے کے لوگ بھی جا کر کے ان سے مل چکے ہیں, انہیں خطرہ ہوا, وہ بھی ایک لشکر جرار لے کر کے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے. حضرت علی جب بصرہ کی طرف روانہ ہوئے اور ایک مقام پر دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا. ایک مربت بصرہ سے کچھ منزل کی دوری پر ایک مقام تھا, وہاں پر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر, اور پھر یہ لشکر جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مقصد جنگ یا لڑائی نہیں تھی بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ فتنہ جو امت کے اندر پھیل چکا ہے, یہ جو فساد امت کے اندر پھیل چکا ہے, اس کو کسی طرح سے دبایا جائے, اس کی اصلاح کی جائے. اس غرض سے وہ بصرہ کا انہوں نے سفر کیا تھا تاکہ مسلمانوں کی وہ قوت جو اسلامی فتوحات میں اور سرحدوں کی حفاظت پر صرف ہونی چاہیے تھی, اب داخلی انتشار کا شکار ہوتی جا رہی ہے. شاید دشمنان اسلام مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ وہ مقاصد تھے جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ علیہم اجمعین بصرہ کی طرف گئے ہوئے تھے اور وہاں پر لوگوں کو اصلاح کا کام کر رہے تھے, ورنہ ان کا مقصد جنگ نہیں تھا. لیکن بلوائیوں نے حضرت علی کے سامنے, ان سبائی لوگوں نے حضرت علی کے سامنے ایک جنگ کا نقشہ پیش کیا اور اس طرح حضرت علی کو اٹھا کر ان کے مقابلے میں کھڑا کیا. بہرحال آپس میں صلح و مصالحت کا دور شروع ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کاکا نام کا ایک شخص تھا جو ان کے پاس رہنے والا آدمی تھا, اس کو سفارت کے طور پر استعمال کیا اور حضرت عائشہ اور اپنے درمیان صلح اور مصالحت کی بات کرنے کے لیے اس کو مراسلت یعنی آنے جانے کی ادھر کا پیغام ادھر اور ادھر کا پیغام ادھر پہنچانے کے اندر یعنی اس کو رکھا, سفارت کا کام کر رہا تھا, تبھی تھا وہ منظور تھا حضرت علی کا. اس نے وہ بھی انہیں سبائی تحریکوں کا ایجنٹ تھا اور حضرت علی نہیں جانتے تھے کہ یہ سب ہے. جب اس نے دیکھا کہ مرحلہ عائشہ اور علی کے درمیان مرحلہ صلح اور مصالحت کا آ چکا ہے اور معاملہ ایک دم سلجھ رہا ہے, جنگ نہیں ہوگی, تو اس نے سوچا اب کیا کیا جائے. قرآن سے دونوں فوجیں آپس میں گلے ملنے لگی, اتنی نزدیک آ گئے, دونوں فوجیں آپس میں گلے ملنے لگی. دونوں فوجوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے ہنسی کرتے تھے, گلے ملتے تھے, ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے, یہ کوٹیوں کو دیکھو ہمارے بھائی ہیں ہم سے لڑنے آئے ہیں. بصرہ والے کہتے تھے, کوٹی کہتے تھے, یہ بکریوں کو دیکھو ہمارے بھائی ہم سے لڑنے آئے ہیں. دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے, خیمے میں آتے جاتے تھے ایک دوسرے میں. جب یہ منظر سبائی گروہ نے دیکھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے اندر شامل تھے, اور بلکہ میں یہ کہوں وہ تو چند افراد تھے جو مدینے پہنچے تھے لیکن عبداللہ ابن سبا کی تحریک مصر سے نکل کر کے یمن شام اور اسی طرح سے کوفہ بصرہ, کوفہ تو ہمیشہ یہ عراق فتنوں کی جگہ رہا ہے, آج تک عراق فتنوں کی جگہ رہا ہے. اور یہ کوفی جیسے کہتے ہیں کوفی لا یوفی, کوفہ کے اندر وفا نہیں ہے, ان کوفیوں کے اندر بھی وہ گھسے ہوئے تھے دونوں طرف سے. چنانچہ وہ سبائی فتنہ, وہ سبائی گروہ جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر ان کی طاقت و قوت کو برباد کرنا چاہتا تھا, یہ وہ سب کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ دونوں فوجیں آپس میں ہنسی کر رہی ہیں مذاق کر رہی ہیں. ان کے ہوٹوں کی مسکراہٹیں کھل گئی, ان کے چہرے پیلے پڑنے لگے اور دلوں کے اندر جد و حسد کی وہ یہودی سازش کے انگار جلنے لگے. انہیں پتہ ہو گیا کہ اگر یہ دونوں فوجیں آپس میں مل گئیں, علی اور عائشہ نے مساہمت کر لی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے, احمان کو قتل کرنے والے ہم لوگ ہیں, اور دونوں جب مل جائیں گی تو پھر ہماری گرفتاری اور پھر ہمارا قتل, ہمارے بال بچوں کا قتل, ہم سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے. چنانچہ انہوں نے جو پلان بنایا تھا, اس سارے پلان کے اوپر یہ صلح اور مصالحت ان کے اوپر پانی پھیر رہی تھی, ان کے پلان سے حساب نہیں ہو رہے تھے. پلان کے مورخین نے, اصحاب سیر نے, حافظ ابن حجر اور علامہ نووی اور علامہ بحری رحمہ اللہ نے ان کی زبان میں یہ آتا ہے کہ دونوں فوجوں کے کچھ اوباش, کچھ جاہل غلام اور لشکروں کے کمینے اور ذلیل لڑکوں نے جو ظاہر ہے کہ سپاہیوں کے ایجنٹ تھے, انہوں نے آپس میں گالی گلوچ دینا شروع کیا. جنگ چھیڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی ڈھیلا تو ہونا چاہیے نا, اس لیے چند اوباش لڑکوں نے اوباش یہ سبائی تھے ایک دوسرے سے گالی گلوچ شروع کیا, کسی کو کچھ مارا, کسی کو کچھ پیٹا, کسی کو کچھ تیر لگا دیا, اس پہ تکرار بڑھی. اور ادھر صلح و مصالحت کی بات ہو رہی ہے, لکھنے پڑھنے کے دستاویزات تیار ہو رہے ہیں اور ادھر جنگوں میں یہ فوجیوں میں یہ تکرار بڑھنے لگی, یہاں تک کہ ایک سبائی نے ایک تیر کھینچ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی طرف مارا اور پھر انہوں نے مارا, اور اس طرح سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی. اور دیکھتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیران و شکر تھے, آپس میں صلح و مصالحت کے لیے آئے تھے, وہ پریشان ہو چکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹنی کے اوپر سوار اپنے لشکر کے اندر کھڑی تھی اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. اس میں جب دیکھا کہ لڑائی بہت ہی تیز ہو رہی ہے,
واقعات کربلا کی کیسٹ نمبر 1 ختم ہو چکی ہے.
تقریر کا اگلا حصہ کیسٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں. واقعات کربلا کیسٹ نمبر 2. میرا پتہ اسلامک گائیڈنس سینٹر, فون نمبر 5334748, سیٹ نمبر 5432211, حائل کے ایس اے کنگڈم سعودی عربیہ. اس کے بعد دوسری ایک کیسٹ ہے, یہ بھی کون ہے اسے سننا بولیں. تیسری کیسٹ ہے سدائے محرم اور اس کی.